محمد. بارد کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کی بہار کہلایا جاتا ہے روایات کے اندر, اور اس مناسبت سے ایک دوست نے اور برادر نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہم قرآن کریم میں غور و فکر کیسے کریں, کیا غور و فکر کریں. اور انہوں نے اس طرح سے کہا کہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت زیادہ اچھا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس میں. تو اس مناسبت سے چند منٹ عرائض اس سلسلے میں عرض کر دیتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ایک بار درود بھیجے گا محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ محمد. کئی طریقے ہو سکتے ہیں, جو عملی طریقہ ہے یعنی جو ہم لوگ ٹیکنیکلی کہیں گے بالکل ساؤنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کوئی تفسیر اپنے ساتھ رکھیں. مثال کے طور پر اردو زبان جاننے والوں کے لیے تفسیر نمونہ بہترین تفسیر ہے. آپ ایک تفسیر اپنے ساتھ رکھ لیجئے, تھوڑا بہت اس تفسیر میں سے ضرور پڑھتے رہیے. مثلا کبھی بھی آپ کوئی آئے کریمہ پڑھ رہے ہیں, فرض فرمائیے آج آپ نے کوئی ایک سپارہ پڑھنا ہے, تو اس ایک سپارے میں سے آپ نے طے کیا کہ بھائی آدھے گھنٹے آپ عربک پڑھیں گے, تو کم از کم 15 منٹ 20 منٹ اس تفسیر کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے. تو کم سے کم کوئی ایک حصہ جو ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا جس پہ آپ نے تفسیر میں سے پڑھا ہوگا. اگر کوئی یہ نہیں کر پا رہا, مثال کے طور پہ کہتا ہے نہیں ٹھیک میں تفسیر نہیں پڑھ پا رہا, جتنا ہے میں ترجمے ہی سے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اب تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن کو شارپ کرنا ہوگا, زیادہ توجہ دینی ہوگی. اور وہ اس طریقے سے کہ آیات کریمہ کے اندر رابطے بیان ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک آیت میں ایک جملہ لکھا ہے اور بعد میں ایک اور جملہ لکھا ہے, تو ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اتقوا اللہ, آگے والے جملے میں لکھا ہے ویعلمکم اللہ. پہلے جملے کا مطلب ہے تقوی اختیار کرو, ویعلمکم اللہ اور اللہ تمہیں سکھا دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تقوی اور تعلیم میں رابطہ برقرار کیا ہے قرآن کریم نے. جو تقوی اختیار کرے گا خدا اس کو سکھا دے گا. اب یہ ذہن کو تھوڑا سا آپ کو شارپ کرنا پڑے گا, ورنہ اگر آپ اس کو اردو میں پڑھتے جائیں گے تو لکھا ہوگا اور تقوی اختیار کرو اور خدا تمہیں سکھا دے گا, تو آپ رابطہ نہیں جوڑ پائیں گے. ہمیشہ کوشش کیجئے آیات کے اندر رابطے ڈھونڈیے کہ کیا کوئی مثلا علت اور سبب غیر سبب کا, سبب مسبب کا کوئی رابطہ بن رہا ہے, تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. مثلا خدا نے متعالیٰ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ اس قوم نے یہ کیا تو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا, تو آپ کو رابطہ سمجھ میں آ گیا کہ جو قوم اس جرم میں مبتلا ہوگی خدا نے متعال کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آئے گا. تب مثال کے طور پر یوں ہی میں کوئی بھی ایک صفحہ کھول لیتا ہوں اور اس میں سے کوئی بھی ایک آیت لے لیتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں سے ہم کیا نتیجہ لے سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثلا بالکل اتفاقی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کھولی ہے تاکہ اس میں سے بالکل ایسے دیکھیں عام طور پر اگر پڑھیں تو ہم کیا نتائج لے سکتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. فرمایا جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہمارے لقاء کی امید نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایتی بقرآن ان کا ارہادہ، کوئی ایسا قرآن لاؤ جو اس کے علاوہ کچھ اور ہو، او بدل، یا اس کو تبدیل کرو. اب یہاں پہ انہوں نے کہا، اس آیت کریمہ نے کیا کہا؟ جب ان لوگوں کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، کن لوگوں پر؟ جو لقاء کی امید نہیں کر رہے، یعنی اللہ سے ملاقات کے شائق نہیں ہیں. اب قرآن مطالع نے کیوں نہیں کہا کہ ان لوگوں پہ جو پڑھی جاتی ہے جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ان لوگوں پہ پڑھی جاتی ہے جو گناہگار ہوتے ہیں، نہیں، کہا جب ان لوگوں کے اوپر پڑھی جاتی ہے جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا قرآن بدل دو یا دوسرا لے آؤ. ٹھیک ہے، اب ہمیں ایک قانون سمجھ میں آ گیا، وہ یہ کہ جس کے اندر لقاء اللہ کا شوق نہیں ہے وہ دین نہیں مان پائے گا، وہ دین نہیں مانے گا، وہ دین تبدیل کروا دے گا. اب یہ قانون سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ابتدائی طور پہ پڑھیں تو شاید نہ سمجھ میں آئے، لیکن تھوڑا سا غور کر لیں. قرآن کریم میں کوئی لفظ فالتو نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کہیں اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہ جملہ استعمال کیا ہے ان لوگوں پر جن کو ہمارے لقاء کی امید نہیں ہے، تو لقاء یعنی ملاقات، اللہ سے ملاقات، ملاقات کی امید نہ رکھنا انسان کے اندر بے ایمانی کا سبب بنے گا، جس کے اندر قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں ہوگی وہ قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. اب وہ عملاً تو تبدیل نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ یعنی قرآن کریم میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی، قرآن کریم کے لیے خدا نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکے، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے عقیدے کے اندر اس کو تبدیل کر دے گا، یعنی اس پہ عمل نہیں کرے گا، کسی اور چیز پر عمل کرنا شروع کر دے گا. کی پوائنٹ خرابی کا کیا ہے؟ لقاء اللہ سے غافل رہنا. اب اگر ہم اس سے سبق لینا چاہیں، اس آیۃ کریمہ سے، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مجھے کہ مستقل اپنے دل میں لقاء اللہ کی خواہش ایجاد کریں. اگر کوئی لقاء اللہ کی خواہش نہیں رکھے گا قرآن تبدیل کر دے گا، اگر کسی کے دل میں لقاء اللہ کی خواہش ہوئی پھر وہ اس قرآن کو ایسے ہی قبول کر لے گا، پھر اس کی زندگی میں قرآن عمل میں آئے گا، ورنہ قرآن عمل میں نہیں آئے گا. بس ہمیں بہت سارے قانون سمجھ میں آنے لگیں گے اچانک. اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر معاشرے کے اندر گناہ دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم سے دوری دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر لقاء اللہ کی خواہش نہیں ہے. اگر لقاء اللہ کی خواہش ہوتی تو قرآن کے سوا کہیں نہیں جا سکتے تھے، اور جب لقاء اللہ کی خواہش نہیں ہے تو کبھی قرآن پر نہیں آئیں گے، چونکہ خدا نے کہا ہے کہ جن میں لقاء اللہ کی خواہش نہیں ہوتی ان پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اس کو تبدیل کر دو. بس آپ نے دیکھا ہم لوگ کیوں معاشرے کے اندر قرآن سے دور ہیں، کیوں ہمارے اندر قرآن پر عمل کی اسپرٹ نہیں ہے، کیوں قرآن کریم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ گریز کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ لقاء اللہ کی خواہش نہیں ہے. اب یہاں پر یہ تو میں نے ابتدائی کام کیا، اب ایک اور بہت بڑا کام رہ جائے گا، وہی کہ لقاء اللہ کا مطلب کیا ہے. آیہ نے کیا کہا؟ الذین لا یرجون لقاءنا، جن کے اندر ہماری ملاقات کی خواہش نہیں ہے. یہ لقاء اللہ کا مرتبہ ہے کیا؟ لقاء اللہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ کی ملاقات ہوتی کیسے ہے؟ تب یہ چند چیزیں جو ہمیں آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر کام کریں گے، ابھی بہت ٹیکنیکل ہو گیا کام، کہ لقاء اللہ کیا ہے، کیسے اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا، مثلا تفسیر نمونہ میں جا کے دیکھنا پڑے گا. صحیح ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بس یہ میں نے ارادتاً چاہا کہ ایک مثال آپ کے سامنے اچانک کھول کر دیکھی جائے. ظاہر ہم نے جو کھولا تو اس میں کوئی پہلے سے تفسیر کی تیاری نہیں کی تھی، صرف اس لیے کیا تھا کہ آپ بھی یہ دیکھیں کہ اگر صرف ترجمے کے اوپر بھی کام کریں، صرف ترجمے کے اوپر محنت کریں، تو آپ کچھ قوانین کو کشف کر سکتے ہیں. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کریم قوانین کی کتاب ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن میرے خیال میں اس کا کہنا بہت ضروری ہے. علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر اصرار کیا ہوا ہے، اور ان کی پوری تفسیر اس قانون کو بیان کرنے کے لیے ہے. اس مطلب کو ہم بیان کر پائیں، آپ اس کے اوپر دریافت فرمائیں، عمل کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کے ترجمے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک حقیقت نورانیہ ہونی چاہیے، اس کی کوئی نورانی حقیقت ہونی چاہیے، کوئی مجسم حقیقت ہونی چاہیے. کیونکہ قیامت کے دن کے لیے جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں قرآن کریم کتاب نہیں ہے، کوئی وجود ہے، کوئی وجود ہے. سن لکھا قرآن کو جب دیکھیں گے تو اس کی نورانیت سے لوگ متاثر ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کوئی وجود ہے، صرف کتاب نہیں ہے یہ. اس وجود میں ہوش بھی ہے، فہم بھی ہے، شعور بھی ہے، سب کچھ ہے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کریم شکایت کرے گا؟ اچھا کیا کتاب جو دو جلدوں کے درمیان ہے شکایت کرتی ہے؟ دو جلدوں کے اندر موجود کتاب تو شکایت نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے یہ کوئی وجود ہے جس کی ایک کتابی شکل ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے. یہ کوئی ایسا باشعور وجود ہے جس نے قیامت کے دن شکایت کرنی ہے. مثلا یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم کی تمام حقیقت نہیں ہے، یہ اس پوری حقیقت کا کوئی کتابی نزول ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے شکایت کرنی ہے. لہٰذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مسجد شکایت کرے گی. اس کا مطلب مسجد کی بھی کوئی نورانی وجود ہے، قرآن کریم کا بھی کوئی نورانی وجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس نورانی وجود سے رابطہ جوڑ دوں تو یہ قرآن مجھے سمجھا بھی دے گا. ابھی مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر میرا رابطہ اس نورانی وجود سے جڑ گیا پھر تو سمجھ میں آ سکتا ہے، پھر سمجھ میں آ سکتا ہے. لہذا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ کلام خدا ہے. اللہم صلی علی محمد علی، فرمایا استنطقو، اسے بولنے پہ مجبور کرو. آیت دو جلدوں کے درمیان الفاظ بولتے ہیں؟ یہ تو نہیں بولتے ہیں. پھر کون سی چیز ہے جو بولے گی؟ اس کا مطلب کوئی اور وجود ہے پیچھے جو بولنا ہے، اس سے ہم نے کلام کرنا ہے. ایکچولی آیا اس حقیقت تک آج تک کوئی رسائی ہو پائی ہماری؟ اب سمجھ میں آیا ہم قرآن کریم سے کیوں کچھ حاصل نہیں کر پا رہے؟ ادھر علامہ طباطبائی کو دیکھ رہے ہیں، 30-30 جلد کتاب لکھ رہے ہیں قرآن کریم کے اوپر. دوسرے علماء و فقہا اور عرفا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم سے اپنی وحشتوں کا علاج کر رہے ہیں. یعنی اگر کبھی تنہائی کا احساس کرتے ہیں تو قرآن کریم سے کلام کرتے ہیں. پھر وہ اصل ایک اور بات ہے، یہ کلام اللہ ہے، آیا واقعا اس میں کوئی کلام ہے؟ تو دو جلد کتاب کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان جو کچھ ہے یہ ایک اظہار ہے، کتابی اظہار، ورنہ اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہونی چاہیے. ہمارے اندر اگر معنویت جاگ جاتی تو ہم اس حقیقت کے ساتھ کوئی رابطہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت باشعور رابطہ ہوتا کہ ہم پہچان بھی پاتے، لیکن کم از کم اتنا ہوتا اس کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی فیض نازل ہو جاتا. اب آپ خود ذرا سوچئے گا، رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ثقل امامت ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، حی ہے، ارادہ ہے اس کے اندر. دوسرا ثقل یہ الفاظ ہیں، بے جان، بے فکر. یہ کیسے دو ثقل ہیں جو ایک دوسرے کے برابر ہیں؟ جبکہ فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ایک بے جان ہے، ایک کے اندر شعور ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے اس کتاب کے ساتھ رابطہ ہمارا بہت نچلا رابطہ ہے ابھی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے پاس کوئی بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہو اور آپ اسے بالکل نہ جانتے ہوں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر کبھی آپ کو اچانک کوئی بتائے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. شاید ہمارا قرآن کریم کے ساتھ رابطہ بہت ہی غیر مناسب رابطہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم سے کچھ دریافت نہیں کر پا رہے، اور ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے اس رابطے کو بنانے کا. آپ اور میں شعوری رابطہ بنائیں قرآن کریم کے ساتھ، یعنی جب پڑھنے لگیں تو پہلے خدا نے متعال سے کہتے ہیں خدا اب تک ہم نہیں پہچانتے تھے، توفیق دے دے اس کو پہچاننا شروع کر دیں. لوگوں نے اس سے سیکھا ہے، ہم کیوں نہیں سیکھ پائے؟ کیا یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کے اندر دینے کی صلاحیت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، یا ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر لینے کی طاقت نہیں ہے. ظاہر ہے دوسرے کے سوا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے اندر دینے کی طاقت نہیں ہوئی تو یہ تو ثقل ہے، ثقلین میں سے ایک ثقل ہے. اس کے اندر دینے کی طاقت نہیں تو کس کے اندر دینے کی طاقت ہے؟ کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی کی کتاب ہے. تو خود بخود ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ تو ایک مطلب کہ قرآن کریم کی ایک نورانی وجود ہے، اس کی ایک نورانی حقیقت ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نورانی وجود سے رابطہ بنایا جا سکتا ہے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پھر ہم اس کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ انتساب کی وجہ سے. نسبتیں بہت اہم ہوتی ہیں. خاک کربلا کو خدا نے متعال نے سید الشہدا سے نسبت کی وجہ سے خاک شفا بنا دیا. خاک ہونے کے باوجود خدا نے متعال نے اس کو خاک شفا بنا دیا، محض اس چند روزہ نسبت کی وجہ سے جو اس کو سید الشہدا سے حاصل ہوئی. جبکہ اگر کوئی کہے تو خاک کربلا اچھی میزبان ثابت نہیں ہوئی تھی، سید الشہدا نے بہت مصیبت اٹھائی تھی وہاں پہ، لیکن خدا نے اس خاک کو محترم کیا انتصاب کی بنیاد پہ. بس انتصاب ہے اس کا، اس وجہ سے یہ محترم ہے. تو یہ ایک مطلب قرآن کریم میں بس دو چیزیں ہو گئی اب تک. ایک تو یہ کہ سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, عرض ہوا ترجمے کے اوپر غور ہونا چاہیے, ترجمے کے اندر رابطے نکلنے چاہیے. مثلا خدا تعالیٰ نے کہا میرے بندوں کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ صلاحیت ہے, یہ صلاحیت ہے, یہ ان کی خاصیتیں ہیں, ان کو نوٹ کر لیجئے. کتنی کہیں گے؟ تین کہیں یا چار کہیں؟ ان تین میں سے میرے اندر کتنی ہیں؟ بار بار اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں. مثلا خدا تعالیٰ نے کہا جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کرتے ہیں, دیکھیے کیا کرتے ہیں. لکھا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ مومنین کا مسخرہ کرتے ہیں. دیکھیے جو مسخرہ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اہل ایمان کا مسخرہ کرنے والے کون ہیں؟ سمجھ جائیے یہ لوگ کافر ہیں. اور خدا نہ کرے ہم تو مسخرہ نہیں کر رہے کہیں. بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر آپ قرآن کریم میں بہت معمولی سطح کے اوپر غور کرتے چلے جائیں گے, آپ کو حقائق ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کو غور کرنا ہے. اس کو ایسا نہ پڑھیے کہ جس کے اندر کوئی تعامل نہ ہو, جس کے اندر کوئی عبرت نہ ہو. پڑھیے عبرت والا پڑھیے. میں آپ کو ابھی کئی مثالیں ایسی کھول کھول کے بھی بتاتا رہا ہوں, ہر ہر صفحے کے اوپر دو دو قانون, تین تین قانون ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. اور آپ دیکھیں گے قرآن پھر ایک ذخیرہ ہے, قرآن ایک ذخیرہ ہے, اور ہم لوگ قرآن کریم سے انتہائی غافل رہ گئے. بس پہلا مطلب سمجھنے کے لیے کیا کریں, دوسرا مطلب اس کے سمجھنے میں نورانیت سے درکار ہے. الا یمسہ الا المطہرون, سوائے پاکیزہ کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. معاملہ کتابت کا نہیں ہے, معاملہ اس روحانی حقیقت کا ہے کہ اس روحانی حقیقت تک اگر کسی نے پہنچنا ہے تو باطنی طہارت چاہیے اسے. بغیر باطنی طہارت کے اس نورانی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے لوگ قرآن سے محروم رہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ فزکس کی کتاب ہے, فزکس میں کوئی روحانیت نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے. نہیں, یہ فزکس نہیں ہے, یہ قرآن کریم ہے, اس کی ایک زندہ حقیقت ہے. وہ زندہ حقیقت اس سے تکلم کرے گی جو پاکیزگی رکھے گا. دو باتیں ہو گئیں. آخری بات, جو کچھ قرآن کریم ایک جملے میں فرماتا ہے اس کے ستر معنی ہے. رسول خدا کی روایت کے تحت فرماتے ہیں ستر بطن. اگر کوئی بہت سادہ سی بات کہی ہے اس کے پیچھے بھی ستر معنی ہے, حتیٰ اگر کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ستر معنی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, پھر کوئی ایسے ایک صفحہ کھول لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, کہو کہ زمین میں سیر کرو بس دیکھو اور نظر کرو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک مطلب کیا ہے, گھومو پھرو زمین کے اندر, ٹورزم کی طرف ہے, جاؤ گھومو پھرو زمین کے اندر, دیکھو مجرموں کا کیا حشر ہوا. ایک یہ ہے, اور بھی مطلب ہے. ممکن ہے سیرو فی الارض کا مطلب یہ ہو کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے تمہاری نفس کے اندر بہت آگے تک جانے کی صلاحیت رکھی ہے, اس میں سیر کرو. سیرو فی الارض کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ زمین کے اوپر گھومو, سیرو فی الارض کا ایک مطلب یہ بھی نکلے گا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے نفس کے لیے طاقتیں رکھی ہیں, اس کے اندر سیر کرو. سیر کرو اور دیکھو وہ جو مجرم تھے ان کو کچھ نہیں ملا, اور اگر تم آگے بڑھو گے تو تمہارے نفس کے اندر بہت طاقت ہے, کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے. ہر جملے کے پیچھے مطلب کچھ اور ہے ایکچولی, جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, ہمیں اس کو بھی درک کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی پہلے مرحلے میں کم سے کم جو سامنے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو سمجھ میں آ جائے, ورنہ ہر جملے کے پیچھے بطن ہے, ہر جملے کے پیچھے مطلب کچھ اور ہے. علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب کے اندر, علامہ طباطبائی کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ اس پوری صدی میں اور بقول شہید مطہری کے پوری غیبت کبریٰ میں ان کی جیسی تفسیر کسی نے نہیں لکھی ہے. وہ اتنے ماہر فن ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے کلام کو کیوں اس طرح سے کر کے پیش کیا, سیدھی سیدھی جیسا تھا ویسی بات کیوں نہیں کہہ دی, اشارتن کیوں کیا, کنایا کیوں کیا. مثلا سیرو فی الارض میں لکھا زمین میں گھومو اور دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہے. سامنے سامنے پڑھنے والا کیا سمجھے گا کہ بھائی امریکہ جاؤ, یورپ جاؤ, اور پتہ نہیں فار ایسٹ جاؤ, وہاں دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا. مطلب کیا پیچھے سے لیا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ نفس میں سیر کرو, تمہاری معنویت ہے اس کو لے کر آگے پیچھے جاؤ. تو کہا کہ یہ سادہ بات کیوں نہیں کہی, اشارتن کیوں کہی. فرمایا اس لیے کہ سب لوگ اہل نہیں تھے ان باتوں کے, سب لوگ اہل نہیں تھے, اس لیے خدا نے اس طرح سے کیا. پھر دوسرا یہ کہ ابھی تو اس نے بطن کے اندر رکھ کر ستر معنی ایک میں رکھ دیے, اگر ستر معنی سب سامنے لگتا تو قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہو جاتی کہ کسی کے لیے استفادے کا امکان نہیں ہوتا, کیسے کوئی استفادہ کرتا. پھر یہ خود خدا کا معجزہ ہے کہ ایک جملے کے اندر ستر معنی رکھ دیے اس نے, یہ خود ایک معجزہ ہے. تو خدا نے متعال نے اپنی کتاب کا معجزہ بھی دکھانا تھا. بہت ساری مصلحتیں تھیں جس کے تحت خدا نے متعال نے ظاہری جملہ کچھ رکھا ہے, باطن میں جملہ کچھ اور رکھا ہے. اب ہمیں کیوں, ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن کریم پڑھتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں اتنی سادہ سی بات قرآن میں لکھنے کی ہے, کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے. اس باطن کے پیچھے نہیں جا پا رہے, وہ ظاہر کے اندر سیر کر رہے ہیں. جو ظاہر کے اندر گھوم رہے ہیں تو کہیں تو بہت سادہ سی بات ہے, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ اردو پڑھ لیں تو بھی قرآن پڑھنا کہلاتا ہے؟ انہوں نے کہاں کہلاتا ہے. میں نے اردو پڑھنا شروع کیا, میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی سادہ ہے, اس میں کیا ہے؟ یہ قرآن کریم اتنا مشکل کہتے ہیں, اس کی تفسیریں لکھتے ہیں لوگ, اس میں ہے کیا؟ کیوں؟ پیچھے کا پتہ نہیں ہے. پیچھے کا پتہ ہوتا تو دیکھتے نا کچھ. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ قرآن کریم کے اوپر محنت کریں گے تو اب قرآن کریم کے اندر حقائق موجود ہیں, وہ حقائق ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ سوائے کشف کے کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی عربی وکیبلری کام نہیں آتی, کوئی عربی گرامر پڑھنا کام نہیں آتی جب تک کہ وہ اندر کی معنویت نہ ہو. لاکھوں موجود ہیں انگلش لٹریچر اور عربک لٹریچر کے ماننے والے اور بڑے بڑے ایکسپرٹ پڑھیں, کیا وہ قرآن دان بن گئے؟ انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور ہمیں جاہل ایسے پتہ ہیں جن کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا, وہ قرآن کریم کی تفسیریں کرتے تھے. خود رجب علی خیات جن کی سوانح حیات آپ میں سے کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی, اصل لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے, اس میں آیت اللہ بھی بیٹھتے تھے جا کے. معنویت دریافت کرنے کا مسئلہ تھا, اس سے انہوں نے دریافت کیا. اب یہ نہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک آدمی کھڑا ہو جائے جیسے ہمارے یہاں کراچی میں ہوتا ہے, ہر ریٹائرڈ آدمی اسلام کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. جو ریٹائرڈ ہوا وہ اسلام کا اسپیشلسٹ. تو میں کہتا تھا یہ بڑی مظلوم فیلڈ ہے بھائی, ہر فیلڈ میں کوئی کوالیفیکیشن چاہیے ایکسپرٹ بننے کے لیے, اس میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے. ریلوے کا انجینئر ریٹائرڈ ہوتا ہے تفسیر کہہ رہا ہوتا ہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ نفس پہ بھی محنت کی جائے, تعلیم کی طرف بھی توجہ دی جائے, پھر انشاءاللہ خدا نے مطالعہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل ہم عرض کر رہے تھے آئے کریمہ سورہ جاسیہ میں سے, سورہ جاسیہ 45 سورہ 25 سپارے کے اندر آیت نمبر 5 پہ پہنچے تھے, اور خدا نے مطالعہ نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ, زمین و آسمان کے اندر نشانیاں مومنوں کے لیے. وفی خلقکم, اور تمہاری خلقت میں, اور جو کچھ زمین کے اوپر موجود ہے, من دابہ گھومنے پھرنے والے رینگنے والے, آیات لقوم یوقنون, جو قومیں ایقان رکھتی ہیں ایمان سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہیں ان کے لیے نشانیاں ان سب کے اندر. واختلاف اللیل والنہار, اب دیکھیں کل یہ عرض ہوا تھا نا کہ لیل و نہار کا مطلب صرف رات اور دن نہیں ہے, لیل و نہار کا مطلب ظہور اور غیبت کا وقت بھی ہے. لیل و نہار کا مطلب آپ کا توجہ دینا اور آپ کا اور میرا غافل ہونا بھی ہے, کہ کبھی ہم توجہ دیتے ہیں تو دن ہے, اور اگر خدا پہ توجہ نہ دیں تو پھر تاریک رات ہے, پھر یہ رات ہے. اور یہ کیوں بدل جاتے ہیں؟ کبھی ہم توجہ دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. خدا نے مطالعہ فرماتا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے, اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها, اور جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے آسمان سے, پھر تشریف فرمائی یعنی رزق, جو کچھ رزق خدا آسمان سے نازل کرتا ہے, فاحيا به الارض بعد موتها, اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. اس میں بھی نشانی ہے, زمین کو زندہ کرتا ہے موت کے بعد. ایک سادہ مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی جب خزاں آتی ہے تو ساری فصلیں سارے درخت ورخ سب جھڑ جاتے ہیں, گویا زمین مر جاتی ہے, اس کے بعد خدا اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے, اس میں پتے نکل آتے ہیں, اس میں فصلیں نکلتی ہیں. ایک مطلب تو یہ ہوا, اشارہ کس کے اوپر ہو گیا؟ اشارہ ہو گیا اس میں شاید قیامت کے اوپر, کہ قیامت ایک موت کی طرح ہے, پہلے موت آتی ہے اس کے بعد زندگی آ جاتی ہے, جیسے خزاں آئی تھی اور اس کے بعد بہار. ایک اور مطلب بھی ممکن ہے, ایک اور مطلب شاید یہ ممکن ہے کہ ہم اور آپ کو جیسے نفس کے اندر حالت ہوتی ہے, اگر یہ نفس خدا کو پہچانے تو یہ زندہ ہے. کس چیز سے زندہ ہے؟ اس رزق سے جو خدا دے رہا ہوتا ہے. بس ماہ رمضان رزق کا مہینہ ہے, ماہ رمضان میں رزق تقسیم ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ تقسیم ہو رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کاروبار کے لیے پرچیاں تقسیم ہو رہی ہیں کہ کس کا بزنس بڑھے گا نہیں بڑھے گا. رزق وہ ہے جس سے زندگی ملے, زندگی ملے میرے اور آپ کے مردہ دلوں کے اندر, باہر آ جائے کسی طریقے سے. فاحیا بہ الارض بعد موتها, زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. بڑے بڑے لوگ مردہ ہوتے ہیں, اچانک کوئی واقعہ پیش آتا ہے زندہ ہو جاتا ہے, زندہ ہو جاتے ہیں اور زندہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو چلا لیتے ہیں اللہ کی طرف. اب ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہماری زندگی کب آئے گی بالآخر. ابھی ممکن ہے سب میرے جیسے آدمی 42 زندگی گزار چکا ہے, ابھی اس کو زندگی اگر کہیں تو, کہ 42 عمر گزارنے کے بعد ابھی اپنے آپ کو سوچے بھائی تو کب زندہ ہوگا, آیا موت کے اوپر زندہ ہونا ہے کہ جب دنیا سے چلے جاؤ گے اعمال کا راستہ ختم ہو جائے گا تب زندہ ہونا ہے, یا بہتر ہے کہ ابھی زندہ ہو جاؤ کہ جب موت آئی تو پھر تو آگے پھر ختم ہو گیا معاملہ. تو وقت یہ وقت ہے زندگی کا, کچھ لوگوں کو خدا حادثوں سے زندہ کر دیتا ہے، کوئی حادثہ بیچتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، کچھ لوگ عجیب طریقے سے زندگی پا لیتے ہیں، کسی طریقے سے خدا نے مطالعہ ان کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے تو زندگی مل جاتی ہے ان کو. اس نے ابھی چند دن پہلے پڑھا تھا ایک آدمی کا واقعہ کہ وہ کہیں جرمنی میں کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کہیں کوئی پیپر ویپر دینا تھا اس نے فائنل سیمسٹر وغیرہ، کافی چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی تھیں. اپنے کسی ولیج سے نکلتا ہے، بس میں بیٹھتا ہے کہ اپنے یونیورسٹی کی طرف جائے، وہ ایک ہی بس جا رہی تھی اور وہ خراب ہو گئی راستے میں. اب بہت کیلکولیٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ اتنی دیر میں اگر صحیح ہوئی تو ہوئی، ورنہ میرا پیپر ختم ہو جائے گا، پھر میرا پیپر نکل گیا، سیمسٹر میں نکل جاؤں گا، پھر اتنا عرصہ خراب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، دیکھتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ بس سے اترے میں ادھر ادھر کھیل رہے ہیں، یہ پریشان پھر رہا ہوتا ہے. اچانک ایک بات سوچتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کہ ایران نہیں ہے جرمنی ہے، امام زمانہ تو یہاں پر بھی ہوں گے نا، کیوں نہ ان کو بلاؤں. اب کہاں سے لاؤں گا، کوئی مکینک نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وقت کا امام تو ہے تو اسے پکاروں، شاید جرمنی میں آئی جائیں. اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی میں پکاروں تو کس بات پہ پکاروں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا آج تک؟ سارے گناہ کیے، ہر غلط کام میں نے کیا، اب میں کس منہ سے پکاروں؟ ٹھیک ہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، لیکن اتنی تو مجھے بھی شرم ہے نا کہ میں، کوئی حیا ہونی چاہیے انسان کے اندر، کس منہ سے پکاروں. کہنے لگا ٹھیک ہے، امام ہے، امام تو دل کو جانتا ہے، ابھی ایک وعدہ کرتا ہوں. کہتا میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے وعدہ کیا کہ مولا اگر آج نصرت کر دی آپ نے میری، زندگی بھر نماز اول وقت پڑھوں گا. یہ اس کو پتا تھا کہ امام کو اول وقت نماز بہت پسند ہے، اس کو پتا تھا کہ امام بہت پسند کرتے ہیں ان کے چاہنے والے اول وقت نماز پڑھیں. اپنی پسند سے نہیں نکالی چیز اس نے، اس نے امام کی پسند سے چیز نکالی. کہا مولا آج نصرت کر دیں، اول وقت نماز پڑھوں گا. اب یہ سوچ رہا تھا، سیٹ پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، آہستہ آہستہ ایک آدمی آیا، اس نے جرمن میں ڈرائیور سے کہا کہ کیا ہوا گاڑی کے ساتھ؟ کہا یہ خراب ہو گئی. کہنے لگا جاؤ اور اسٹارٹ کرو. کہنے لگا یہ اسٹارٹ نہیں ہوگی، یہ خراب ہوئی ہوئی ہے. تو جرمن نے کہا کہ نہیں جاؤ اسٹارٹ کرو. وہ بیٹھا، اس نے اسٹارٹ کی، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، خراب ہو رہی تھی. پر اس نے پیسنجر سے کہا کہ اب آپ لوگ بیٹھ جائیے. اچھا یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی آیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا، سمجھ میں نہیں آیا اس کو کیا ہوا. یہ معمولاً امام کی زیارت کرنے والوں کو آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ امام ہے، معمولاً ایسا نہیں ہوتا. یاد ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ دیکھتے ہی کہیں گے ہم نے پہلے دیکھا ہے، شاید ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہو کبھی. ہم لوگوں کو اجنبیوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جن کو ہم پہچانتے ہیں کہ وہ امام نہیں ہے، وہ تو چلو نہیں ہے، جن کو ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ ڈیلنگ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. کبھی ہم نے کسی کو فقیر سمجھ کے جھڑک دیا ہو، نہیں معلوم وہ کون ہو، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. بہرحال جب پیسنجر بیٹھنے لگے تو وہ بھی بس کے اندر آئے اور اس کے پاس آ کر کہا جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ یاد رکھنا، اب بھولنا نہیں. تو اس آدمی نے زندگی بھر کے لیے اپنا دستور بنا لیا کہ بس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، نماز اول وقت پڑے گا، چاہے لڑنا پڑ جائے پوری دنیا سے، نماز اول وقت پڑھوں گا. کیا ہم منتظر ہیں کہ پہلے امام آ کر ہمیں تنبیہ کریں اور پھر ہم نماز اول وقت پڑھیں گے؟ بہتر نہیں کہ ابھی کر لیں؟ کیوں میں عرض کر رہا ہوں، اس آدمی کو امام نے ایک جگہ پر مشکل میں ڈالا تو اس کے دل میں اتنی نورانیت تھی کہ اس نے امام کو یاد کر لیا. انتظار نہ کریں کہ ہم ایک مشکل میں پڑھیں پھر کچھ کریں گے، پہلے ہی سے کر لیں. جو مسلمات دین ہیں، جن کا دین میں یقین ہے کہ یہ دین کا حصہ ہیں، ان پر عمل شروع کر لیں، ورنہ دیر ہو جائے گی، پھر کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں، جس کا پتہ ہے، کنفرم یہ دین ہے، دین میں جھوٹ نہیں ہے، دین میں غیبت نہیں ہے، دین کے اندر دھوکہ بازی کی اجازت نہیں ہے، دین کے اندر نماز کو کم سمجھنا نہیں ہے، جو کنفرم پتہ ہے کہ دین ہے، اس کو تو لے لیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس عالم نہیں ہے، ہم اگر قم میں ہوتے تو یہ ہوتا، نجف میں تو، بندگان خدا جتنا دین پتہ ہے اس پہ تو عمل کرو پہلے. میں خود اپنے طور پہ کیا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ مثلا میں کہوں استاد نہیں ملتا مجھے، تو پھر جو پتہ ہے وہ عمل کر لوں، استاد بھی مل جانا چاہیے. پھر تو فرمایا کہ جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، خدا نازل کرتا ہے، میں رزقن، رزق سے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو زندہ کر دیتا ہے موت کے بعد، وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں اللہ کی نشانی ہے ان اس قوم کے لیے کہ جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. امام کا ذکر ہوا، ان کے نام مبارک پر درود بھیجے محمد و آل محمد. آل محمد.
ہم لوگ تو بہت بولتے ہیں نا, یہ بولنے والی کیٹیگری میں سے ہم لوگ. تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں مسلسل یہ دیکھا ہے کہ جتنا امام کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اثر زیادہ ہے. یقین مانیے ایسا ہے, جتنا امام کا ذکر کرتے ہیں بعض اوقات اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ابھی کوئی اور ٹاپک نہیں ہے ہم یہی کریں گے, اس میں بھی برکت آ جاتی ہے, اس میں بھی برکت آ جاتی ہے. امام کے ذکر میں برکت ہے, امام کے ذکر میں برکت ہے. یہاں تک کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا اچلا بہجت سے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اس سے پہلے یا امام زمان ایک ندا دے ہی دو, ایک آواز امام کی خدمت میں عرض کر ہی دیں, ان کے کسی بھی لقب کو استعمال کرتے ہوئے امام کو پکار لیں کہ مولا ایک نصرت ہو جائے. میں بھی بہت سوچتا تھا اس بات کو کہ مجھے ابھی تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا ہے کہ مثلا ہم لوگ پھسلتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد. خدا نے پھسلتوں کو سنبھالنے کے لیے علی کو نہیں بھیجا تھا, خدا نے گمراہیوں میں پڑوؤں کو ہدایت دینے کے لیے مولا علی کو بھیجا تھا. ہم پھسلتے ہوئے بھی یا علی مدد کہیں اچھا ہے, لیکن اصلی یا علی مدد کہیں اور کہنا ہے ہمیں. ہم اس تبرک میں ہمیشہ آگے رہنا چاہتے ہیں. اب ہم نعرہ لگائیں گے نعرہ حیدری درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تِلْكَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, فرمایا یہ ہیں اللہ کی نشانیاں اور ہم تمہارے اوپر پڑھ رہے ہیں حق کے ساتھ پوری پوری, کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر. بس تِلْكَ آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں آیات کا مطلب یہ سینٹینسز ہیں قرآن کریم کے, قرآن کی ٹرمنالوجی میں یہ آیات نہیں ہیں. قرآن کی ٹرمنالوجی میں یہ جو زمین و آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو خدا نے متعال فرماتا ہے آیات ہیں, ان کو آیات کہا جاتا ہے. بس یہ جو ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ, سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے یتلو علیہم آیاتہ, ان کے اوپر اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ وہ آیات نہیں ہے تلاوت کرتے ہیں, وہ آیات الہی جو زمین و آسمان کے اندر ہیں نبی اکرم ان کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا تلاوت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک بیان کرنا. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں جو ابھی بیان ہوئی, نتلوہا علیکا, ہم تمہارے اوپر ایک کے بعد ایک بیان کر رہے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کو بھی اس لیے تلاوت کہا جاتا ہے کہ اس میں آیت ایک کے بعد ایک پڑھی جاتی ہے, بس اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو آیات فرمایا. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون, اب ایک جملہ تنزیہ, بس اللہ اور اس کی نشانیوں میں سے کے بعد, اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے یہ لوگ. خدا نے متعال فرما رہے ہیں اللہ کے ہم نے اپنا آپ کو بیان کر دیا, اپنی نشانیاں بیان کر دی, اب کس بات پہ ایمان لانا ہے انہوں نے, یعنی اب ایمان کیوں نہیں لا رہے. بھئی ایمان لانا تو لاؤ, اب اور کس بات کے منتظر ہو. آگے جا کر پھر اور تنبیہ ہے, یعنی کیا ہے کہ عذاب کے منتظر ہو, عذاب آئے گا پھر ایمان لاؤ گے تو پھر تو ایمان فائدہ نہیں دے گا. تو خدا نے متعال فرما رہے آیات تمہارے اوپر پڑھ دی ہیں, فبأی حدیث, اب کون سی بات پر ایمان لاؤ گے. یعنی فرمانا چاہ رہے اب اگر تم انتظار کر رہے ہو پہلے ایک عذاب آئے گا پھر ایمان لاؤں گا, نہیں پھر عذاب آئے گا تو ایمان نہیں آتا ہے, پھر بات ختم ہو جاتی ہے. وہ تو فرعون بھی جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہ آمن تو مثلا باللہ, مثلا میں اب اللہ پر ایمان لاتا ہوں, رب موسیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. فرمایا نہیں اب نہیں ہے وقت. بس خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات مثال کے طور پر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ مثلا کہیں پر بیٹھے ہیں اچانک ایک طوفان آ گیا, بہت سخت طوفان, پتہ ہے کہ اس کے اندر مرنا ہے, اور اچانک دل سے آواز آ رہی ہے ہم نے سوچا تھا تزکیہ نفس کریں گے اور یہ طوفان آ گیا, موقع ختم ہو گیا. یہ اس قسم کے خواب سب کے سب یہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ انتظار مت کرو, ابھی کرنا ہے جو کچھ کر دو. ہمیں اور آپ کو کیا معلوم اپنی زندگیوں کا, کتنی آرزوئیں دلوں کے اندر لیے بیٹھے ہیں کہ مثلا خدا کے ساتھ یہ ایمان لائیں گے, وہ کریں گے. کب کس زندگی کا بھروسہ ہے, کون سے دن کا بھروسہ ہے, کون سے گھنٹے کا بھروسہ ہے. تو جو کرنا ہے کرو, کب کرو گے, ورنہ پھر کیا پتا موقع ملنا ہے نہیں ملنا. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون ویل لکل افاق اسیم. اور خدا نے تعالیٰ نے آگے سرزنش کی ہے, اور تمام دنیا کے اوپر غور کیجئے, آج کل آج کی دنیا بہت عجیب ہے, بہت ہی عجیب دنیا ہے.
لگتا ہے کہ جس نے جو کرنا ہے اس کے لیے معاملہ بہت سادہ ہے. مثلا آپ ایک طرف سے اہل بیت کے ماننے والوں کی نصرتیں دیکھیں, جو خدا نے مطالعہ ان کو نصرتیں دیے جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر, چاہے آپ مثال کے طور پر سرزمین لبنان کے اوپر دیکھتے ہیں, چاہے آپ سرزمین عراق کے اوپر دیکھتے ہیں, چاہے پاکستان کے اندر دیکھیے, مختلف دنیا کے کونوں خطوں کے اندر دیکھیے, آپ دیکھیں گے مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدا نے مطالع نصرتیں دے رہا ہے. ان نصرتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے, کیا پتہ یہ اتمام حجت ہے ہم لوگوں کے لیے, یہ اللہ کی حجتیں جو پوری ہو رہی ہوں. یہ ملت عراق 6 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں ان سانحات کے اندر جو گزشتہ 5 سال کے اندر پیش آئے. آیا یہ حجت خدا پوری نہیں ہو رہی یہاں پر 6 لاکھ انسانوں کا مرنا؟ اس کے بعد ہمیں کوئی اور چیز چاہیے جاگنے کے لیے کیا؟ 2003 سے لے کے اب تک 6 لاکھ سے زیادہ عراقی مارے جا چکے ہیں. 6 لاکھ خون ہمارے لیے کافی نہیں ہے زندہ کرنے کے لیے, ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں تھے. جن لوگوں نے نہیں جاگنا تھا ان کے لیے خون حسین بھی نہیں بنا جگانے کا سبب, وہ خون حسین کے سامنے سے بھی گزر گئے اور کچھ نہ جاگے. تو اب ہم کس چیز کے منتظر رہیں گے پھر اپنے جاگنے کے لیے؟ اور جاگنا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال میں غور کر لیں, آیا واقعی خدا کی خاطر ہے, آیا واقعی وہ ہے جو دین ہے. جس کسی نے معنویت حاصل کرنی ہے راستہ بقول ان عرفا کے, اللہ کی گناہ کو ترک کرنا, گناہ ترک کرنا, چاہے گناہ اتنا سا ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو. جو گناہ کو ترک کرتا جائے گا اس کی زندگی میں معنویت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ سارے حوادث جو آج کل اطراف میں پیش آ رہے ہیں یہ سب جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتے اگر ہم توجہ دینے والے ہوتے. قرآن کریم یہی کہا تھا نا کہ اختلاف اللیل والنہار میں نشانیاں ہیں, زمین و آسمان کے بدلنے میں نشانیاں. کتنے دن و روز کے بدلنے میں, کتنے دن و روز بدلتے دیکھ لیے شب و روز؟ اگر مثلا کسی کی عمر 10 سال ہے تو اس نے 3500 دفعہ شب و روز کا بدلنا دیکھ لیا ہے. اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو کتنی دفعہ دیکھ چکا ہے؟ آیا یہ نشانی بنی ہمارے لیے؟ کتنے حوادث اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, کتنی ڈیسپریٹ کنڈیشنز میں آ گئے, پھر خدا نے نصرت دے دی, پھر زندگی بچ گئی, پھر کچھ اور ہو گیا. یہ تمام ہمارے سامنے حجتیں خدا کی پوری ہو رہی ہیں, چاہے وہ عراق کے اندر ہو, چاہے وہ لبنان کے اندر ہو, چاہے وہ کامیابیاں ہوں, چاہے وہ شہادتیں ہوں. اب ان تمام حجتوں کے بعد طلب کیا ہے؟ اپنے دین پہ واپس آؤں. آپ سے ہم سے صرف یہی طلب ہے, اپنے دین پہ واپس آؤں, گناہوں کو ترک کر دو, خدا نے مطالعہ کی اطاعت میں بڑھنا شروع کر دو, اپنے اخلاق کو خوبصورت کر لو. کوئی مشکل کام, بہت اچھا ایک جملہ ایک شاید آیت اللہ بہجت نے کہا یا کس نے کہا نہیں معلوم, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی کس نے کہا, لیکن ایک جملہ بہت اچھا لگا. انہوں نے فرمایا یہ جو راستہ ہے لوگوں کو دیکھنے میں سخت لگ رہا ہے, ترک گناہ, اللہ کے واجبات کو انجام دینے کا راستہ سخت لگتا ہے نا. مثلا کوئی انسان اٹھے نماز شب کے لیے, فجر سے کافی پہلے اٹھے, مثلا نماز پڑھے, اپنی نیند قربان کرے, شروع میں لگتا ہے بہت سخت ہے. تو انہوں نے خوبصورت جملہ یہ لکھا کہ ماں سے زیادہ مہربان خدا وہ راستہ نہیں بتائے گا جو بہت سخت ہوگا. وہ خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے, ماں بچے کو سخت راستہ بتاتی ہے آسان راستہ بتاتی ہے؟ ماں ہمیشہ آسان راستہ بتاتی ہے, تو ماں سے زیادہ مہربان خدا سخت راستہ بتائے گا؟ اس کا مطلب ہے دور سے دیکھنے میں سخت لگ رہا ہے, اصل میں سخت نہیں ہونا چاہیے اس کو, ورنہ خدا کوئی اور راستہ دے دیتا. یہ راستہ ہمارے لیے اچھا راستہ ہونا چاہیے, یہ راستہ ہمارے لیے آسان ترین راستہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی لذت ہونی چاہیے, اس میں کوئی مزہ ہونا چاہیے جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ورنہ کیوں سید الشہداء نے اس طرح کی قربانی دے دی؟ تصور فرمائیے, ایک جملہ لکھا ہوا ہے روایتوں کے اندر اور اس میں اس طرح سے لکھا ہے, یہ کہ جیسے جیسے حادثات سخت ہوتے جا رہے تھے عاشور کے دن, مومنوں کے چہرے جو ساتھ تھے ان کے چہروں کے اوپر سختی کے اثرات آ رہے تھے, لیکن سید الشہداء کا چہرہ اتنا ہی زیادہ منور ہوتا چلا جا رہا تھا, اتنا ہی زیادہ نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا. جتنی مصیبتیں بڑھ رہی تھیں سید الشہداء اور زیادہ نورانیت بڑھ رہی تھی ان کے وجود مقدس کے اندر, چہرے پہ اور زیادہ اثر نظر آتے تھے کہ قربانی دے رہے ہیں, تیاری کے ساتھ دے رہے ہیں. ہم ایک بات کو ہم سمجھیں, آیا دنیا روتی ہے کسی کے اوپر جو 1400 سال پہلے مرا ہو؟ دنیا نہیں روتی ہے. دنیا دنیا داروں پہ روتی ہے کبھی؟ دنیا دار پہ کوئی نہیں روتا. سب اگر مثال کے طور پر عیسائی روتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, تو حضرت عیسیٰ میں روحانیت ہے اس لیے روتا ہے, حضرت عیسیٰ میں روحانیت ہے اس لیے روتا ہے. ابھی دیکھا یہ دنیا دار کتنے عیسائی کتنے سخت دل تھے, اور مثلا ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی یاد نہیں آتی تھی, لیکن مثلا وہ چھوٹی سی ایک فلم بن گئی جس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قربانیاں دکھائی گئیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ سینما سے روتے ہوئے باہر نکل رہے تھے. یہ جو رونے کا عمل ہے یہ بہت عجیب عمل ہے, اور رونے کے عمل کے معاملے میں اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر شیعہ سے بڑھ کر کوئی اہل معنویت نہیں ہے. شیعہ اہل معنویت ہے, اتنی معنویت کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کوئی قوم اپنے بزرگوں پہ اتنا نہیں روئی جتنا یہ قوم روتی ہے. یہ جو میری اور آپ کی آنکھوں سے سید و شہدا کی یاد میں آنسو ٹپکتے ہیں یہ مادی عمل نہیں ہے, اس کو مانوی عمل ہونا چاہیے, ورنہ کوئی کسی پہ نہیں روتا ہے. پھر کوئی کسی پہ نہیں روگا جو 1400 سال پہلے شہید ہوئے. کیوں آ کے روتے ہیں؟ آپ دیکھیے اس وقت سید و شہدا کی یاد کے اوپر ذرا دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کا گریہ ہے, کیوں لوگوں کے اندر اتنے جذبات ابھرے ہوئے ہیں. اور جب انسان ذرا سا ان کو دہرانے لگے, اب ہم اور آپ کب ہیں مثلا جس کی عمر جتنے سال ہے اتنے سال سے سید و شہدا کا واقعہ سن رہا ہے, لیکن ابھی بھی دل تڑپ رہا ہے اس کا. کیوں دل تڑپ رہا ہے؟ خدا نے ایک بڑا دسترخوان رکھا ہوا ہے سید و شہدا کے نام پر, کہا کسی کو کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا تو سید و شہدا امام حسین کے نام پر تو آئے گئی. اور بس معنویت اس میں یہی رکھ دی اس نے. مثلا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو تم واقعہ دیکھو سید و شہدا کا, امام حسین کا واقعہ دیکھو, تمہیں کچھ نظر آتا ہے اس میں؟ کوئی اپنائیت سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی میں اور اب سید و شہدا سے دور رہنے والے, سید و شہدا کے مثلا شاید خاندان سے سوائے سادات کی شاید تعلق بھی ظاہری طور پر نہ ہو, لیکن کبھی بھی سید و شہدا کی والدہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک احساس اٹھتا ہے. سید و شہدا کی جد ماجدہ, ان کی والدہ گرامی, ان کے والد محترم, ان تمام کے تذکرے سے لوگوں کے اندر کوئی یاد ابھر رہی ہوتی ہے. ہم انسان کیا تذکرہ کرے مصیبتوں میں؟ کبھی کبھی اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ مثلا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں, کبھی گود میں لیتے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے دل میں آتا ہے وہ سہن کے یتیم بےچارے کیا لگ رہا. ہماری کیا حیثیت, ہمارے بچوں کی کیا حیثیت؟ یہ ہمارے نزدیک محترم ہے, مشکل میں پڑتے ہمارا دل ٹوٹتا ہے, سید الشہداء کے یتیم پانی کے لیے ترس رہے تھے. سید الشہداء کی یتیم بچی, یہ بھی بیوی سگیرہ کا واقعہ کچھ عجیب چیز ہونی چاہیے. سید الشہداء کی بچی جو زندان میں شہید ہوئی, یہ واقعہ کوئی بہت عظمت کا واقعہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت اہل دل روئے ہیں, اس کے اوپر بہت لوگوں پہ گریہ آیا ہے, روایت موجود ہے جس کو دیکھتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ سید الشہدا کی بچی جب زندان میں تھی ایک موقع پر اٹھتی ہے اور کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے, خواب دیکھا ہماری اتر رہی ہے, بیویاں اس میں سے آ رہی ہیں. قصہ مختصر کرتا ہوں, کہتی بیوی ہوا آئی ہے, بیوی مریم آئی ہے, سب بیوی آئی ہے, پھر ایک بیوی تشریف لائی ہے, دوسری بیویاں انہیں سب پال رہی ہیں, پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا. تشریف لائی, بیوی تشریف لائی بچی کے پاس, ایک جملہ لکھا روایت کے اندر عجیب جملہ, مجھے بچی تیری کار کے زخم کیسے ہیں؟ بچی تیری کار کے زخم کیسے؟ شکوا کیا بچی نے, امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, مجھے بہت تماشے مارے. کہا تیری مصیبتیں ختم ہو جائے گی بس آج تو ہمارے پاس آ جائے. ایک موقع میں بھی زینب تشریف لاتی ہے, بچی روتے روتے خاموش ہو جاتی ہے, نزدیک آگے لاتی ہے, دیکھتی رخصت ہو گئی. ایک جملہ بڑا دل کاٹ دیتا ہے, سب کو آزادی ملی حسین کی بچی آزاد نہیں ہوئی. سب آزاد ہو گئے. سیاح ایامن قلبی انقلبو. اے پاک پروردگار تجھے حسین کی اس بچی کا واسطہ, اے پاک پروردگار سید الشہداء کے ابراہیم محشور فرما, اے پاک پروردگار تجھے حسین کی بچی کا واسطہ سیدہ کا سایہ نصیب فرما, اے پاک پروردگار زمانہ ان کے فرزند کی حکومت کا زمانہ ہے, پاک پروردگار امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما, نسلن بعد نسل ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما, ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
محمد رضا کنٹریکٹر کے ہمزور جناب عزیز حسین مہدی علی لاکھانی کا آج کراچی میں انتقال ہوا ہے, کل اس کا تدفین ہوگا, اس کے لیے نماز واشد اور سورہ فاتحہ کی التماس کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.